بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. سيدنا حارثة بن وهب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ کل ضعیف متضعف، لو اقسم علی اللہ لأبرہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا: کل ضعیف، ہر کمزور اور ناتواں، متضعف، جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ عز و جلال اس قسم کو پورا فرما دیتے. الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا: کل عتل جواظ مستکبر، ہر سرکش انسان، اکھڑے مزاج والا اور تکبر کرنے والا، یہ جہنمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بڑے ہی اختصار کے ساتھ جنتیوں اور جہنمیوں کا تعارف کروا دیا. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: جنتیوں کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے کہ ایک انسان نظر تو کمزور ہی آتا ہے، لوگ اسے کمزور ہی سمجھتے ہیں، نہ اسے کسی منصب اور جاہ کی تمنا ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ دنیا میں اپنے آپ کو بلند کرنے کے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، بلکہ وہ فی نفسی ہی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور شہرت کا حریص بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے بڑا منصب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام بن جائے. اس کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ کہیں کہ یہ خاندان کا بڑا انسان ہے اور اپنی قوم کا یہ شریف انسان ہے، بڑا انسان ہے اور بڑی طاقت والا ہے. اس کے نزدیک مہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی مقام ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے اس فہم و بصیرت کی دولت سے نواز دیا. وہ جانتے ہیں ما شاء اللہ کان وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَأَنَّ الْأُمُورَ بِيَدِ اللَّهِ، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، اور جس میں اللہ عز الجلال کا فیصلہ نہ ہوا وہ کام نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سارے امور کی تدبیر تو اللہ عز الجلال کرتے ہیں، اور اللہ عز الجلال کے ہاتھ میں ہی پوری دنیا کی بادشاہی اور اس کی تدبیر ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات تبدیل نہ ہوں، حالات اللہ کے حکم سے تبدیل ہوں گے، شرعی اسباب جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ٹلے گی کیسے، یا کوئی مصیبت آئے ہی نہ، ان دونوں کا تعلق اللہ عزوجلال کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت سے محفوظ کرنے پر بھی قادر ہے، مصیبت آ جائے تو اسے دور کرنے پر بھی قادر ہے، اس لیے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابر، ایسا کمزور اور ناتواں سمجھا جانے والا انسان چونکہ اللہ کے ہاں ایسا مقام بنا چکا ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ کسی چیز پہ قسم اٹھا لے اللہ پر یقین کرتے ہوئے، ثقتم باللہ ورجاء لثوابه، اور اللہ سے ثواب کی پختہ امید لگا لے، تو نتیجہ کیا سامنے آتا ہے، لیسر اللہ له امرہ حتى يحقق له ما حلف عليه، اللہ عز و جلال اس کے لیے وہ کام بھی آسان کر دیتے ہیں اور اس کی قسم کو بھی پورا کر دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی اللہ عز و جلال کے بارے میں ایسی قسم اٹھائے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، ان دونوں قسموں کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، جو کمزور سمجھا جانے والا ہے وہ قسم اٹھائے تو اللہ پوری کر دیتے ہیں، ربیع بنت النضر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو ایمان میں کمال دیا، انصار میں سے ایک عورت ہے، انصار کی ہی ایک عورت سے ان کی تو تکرار ہوئی اور ہاتھ چلا، جس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ سے اس عورت کا دان ٹوٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیس پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکسر سنیت الربیع، اللہ عز و جلال کا چونکہ فرمان ہے، وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، اور ساتھ آیت کا وہ حصہ پڑھ کے سنایا، والسن بالسن، تو یہ قصاص تو لینا پڑے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کیس پہنچا تو آپ نے قرآن کی روشنی میں یہ فرمایا کہ ربیع بنت النضر اس کا قصاص میں دانت توڑا جائے گا، ان کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، واللہ یا رسول اللہ لا تکسر سنیۃ الربیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری بہن ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب نے تو قصاص بیان کیا، وہ پھر فرماتے ہیں واللہ لا تکسر سنیۃ الربیع، انہوں نے پھر قسم اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ قسم اللہ پہ کس قدر یقین والی تھی، بہت کوشش کی کہ جس عورت کا دان ٹوٹا ہے اس کے اہل و عیال سے بات کی جائے، وہ معاف کر دیں یا دیت لے لیں، دیت لے کے معاف کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کے ساتھی کی اس قسم کا خیال کیسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے بات کی تو قسم کے بعد اس عورت کے اہل و عیال نے قصاص بھی نہ لیا اور نہ ہی دیت لی، ویسے ہی معاف کر دیا. اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ذو الجلال اس قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. یہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے ساتھ یقین کی کیفیت تھی. اس یقین نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا، اس امید واثق نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا کہ قسم مخلوق اٹھا رہی ہے اور اللہ عز و جلال اپنے اس پیارے بندے کی قسم کو پورا کر رہے ہیں. قسم کی ایک دوسری شکل بھی ہے، انسان ترفع اور تکبر کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے، اللہ عز و جلال اس انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ سے بڑھ کے تو کوئی ذات نہیں. ایک شخص تھا تو نیک عابد، ایک گنہگار کے پاس سے گزرا. جب بھی اس گنہگار کے پاس سے گزرتا تو اس کو کسی برائی میں ملوث دیکھتا تو غصے میں آ کے اس نے قسم کیا اٹھائی، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلان کی تو اللہ نے بخشش کرنی ہی نہیں. کیوں یہ بات کہہ بیٹھا؟ حمله على ذلك الاعجاب بنفسه والتحجر بفضل الله ورحمته واستبعاد رحمة الله عز وجل من عباده. وہ سمجھ بیٹھا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، میں ہی نیک ہوں، کوئی اور نیک نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت تو شاید مجھے ہی ملنے والی ہے، کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہوگی. باقی لوگوں سے تو اللہ کی رحمت بڑی دور ہے. اللہ عز وجل نے فرمایا، من يتألى علي الا اغفر لفلان، کون ہے جو مجھ پہ یہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں فلان کو نہیں بخشوں گا، قد غفرت له واحبطت عملك، میں نے اسے معاف کر دیا اور تیری زندگی کے سارے اعمال کو قسم اٹھانے والے میں نے ضائع کر دی. تو اللہ عز و جلال کی رحمت کا یقین کرتے ہوئے اور امید واثق کے ساتھ اگر قسم اٹھائے، ایسا انسان جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ اس کی قسم کو تو پورا کر دیتے ہیں، لیکن جو تکبر اور عجب کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے تو اللہ عز و جلال اسے ذلیل کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو لفظ بیان کیے ہیں، کل ضعیف متضعف، کمزور اور ناتواں نظر بھی آتا ہے اپنی تواضع کی وجہ سے، اور لوگ بھی اسے اس کی تواضع اور عجز و انکساری کی وجہ سے کمزور ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر یہ جو صلاحیت ہے تواضع کی، یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے. اسی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. لوگوں کی نظروں میں بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہے. یہ تواضع کی کیفیت جب انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کی قسم کو پورا فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد صحابہ سے یہ بھی فرمایا کہ میں آپ کو جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ان کی اوصاف اور صفات کیا ہوں گی. کل عتل، ہر سرکش انسان، الغلیظ، الجافی، بد زبانی کرنے والا، الذی لا یألف ولا یؤلف، نہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی لوگ اس سے انس رکھتے ہیں. فلا يحب الناس ولا يحبون، نہ لوگوں کے دل میں محبت ہے نہ اس کے دل میں محبت ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، شر الناس من اتقاه الناس مخافت شری، سب سے بدترین انسان وہ ہے لوگ صرف اس کی برائی سے ڈرتے ہوں. وَأَوْحَشُ النَّاسِ مَنْ يَخَافُ مِنْ شَرِّ، اور سب سے وحشی انسان تو وہ ہے کہ لوگ اس کی شر سے ڈرتے ہوں، کہ یہ انسان تو اللہ عز و جلال کے خوف سے دور ہو گیا ہے. جب بھی وہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، لا يجلس جلسة إلا خربها ولا يتكلم إلا خاف الناس من شره، ایسا انسان جس جگہ بھی بیٹھتا ہے اس مجلس کو خراب کر دیتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو لوگ خوف کھاتے ہیں. والجواب، جہنمیوں کی دوسری صفت بیان کی، وہ جواز ہوتا ہے، مال کو تو جمع کرتا ہے لیکن کسی کو دیتا نہیں ہے، تکبر کرتا ہے، اس کی چال ڈھال میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا حدیث میں، اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے، سلط شرارها علی خیارها، تو اس امت کے برے لوگوں کو نیک لوگوں پر مسلط کر دیا جائے. یہ اکھڑے مزاج والا، یہ تکبر کرنے والا، اور یہ سرکشی دکھانے والا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق جہنمیوں کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عمدگی کے ساتھ اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ ان اوصاف کا تذکرہ کر دیا جو آج معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر شخص بڑی آسانی سے اپنی فوٹنگ چیک کر سکتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے اور کن لوگوں کی صف میں ہے. آیا اس کا تذکرہ جنتی لوگوں میں ہو رہا ہے، یا یہ ہے کہ وہ جہنمی لوگوں کے اوصاف کو پسند کر رہا ہے. اس حدیث کے راوی حارث بن وہب الخزاعی، جن کی والدہ گرامی ام کلثوم بنت جرول بن مالک الخزاعیہ ہیں، یہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں. اس جلیل القدر صحابی کی چار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں. یہ روایت جس کی شرح ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جس کی تفصیلات ہم جاننا چاہ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے 4918، صحیح مسلم میں ہے 2853، اور یہ حدیث ابن حبان میں ہے 5679، جامع الترمذی میں ہے 2605، اور معجم الکبیر میں ہے 3179، اور مسند امام احمد میں ہے والیوم 4 پیج 306. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر بغور پڑھا جائے تو تین باتیں اس حدیث کا مرکزی نقطہ قرار دیے جا سکتے ہیں. ایک تو اس حدیث کے اندر تواضع اور عاجزی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر جنتیوں کی دیگر اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور جنتیوں کے دیگر اوصاف کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جہنمیوں کے اوصاف کی طرف بھی اشارہ ہے. ہم ترتیب کے ساتھ ان تینوں باتوں کو پیش کریں. سب سے پہلا نقطہ، تواضع کس کے کہتے ہیں؟ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ وضع یضع، وضع سے باب تفاعل کا یہ مصدر ہے، التواضع، جس کا مطلب ہے نرمی اور عاجزی ظاہر کرنا، انکساری اختیار کرنا، منکسر المزاج ہونا اور نیچے ہونا. علماء امت نے تواضع کی اصطلاحی تعریفات میں کچھ تعبیرات پیش کی ہیں. اظہار التنزل عن المرتبہ لمن يراد تعظيمه، لوگ جس کی عظمت بیان کر رہے ہیں وہ اپنے مرتبے سے نیچے آنے کو پسند کرے کہ نہیں، عظمت اللہ کے لیے ہے، میں تو ایک کمزور انسان. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب تواضع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی تعریف یہ کی، التواضع ان تخرج من منزلک ولا تلقى مسلما الا رأيت له عليك فضلا. عجز و انکساری اور تواضع یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو تم سمجھو کہ یہ مجھ سے اچھا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تواضع کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے کس خوبصورتی سے اس کی تعریف پیش کی، یخضع للحق وینقاد له، حق بات جب آ جاتی ہے فوراً جھک جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے، ویقبله ممن قاله ولو سمعه من صبی قبله ولو سمعه من اجهل الناس قبله. وہ اگر حق بات کوئی بچہ پیش کرے تو اس کو بھی قبول کر لے، اور اگر وہ بات کوئی عام آدمی جس کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہے وہ بات کرے تو اس کو بھی وہ قبول کر لے، اس نظریے سے کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، رأس التواضع ان تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. عبد الله بن المبارك رحمه الله نے تواضع کی تعریف میں ایک ایسی جہت کو اختیار کیا جو آج کل کے معاشرے کی ایک بہت بڑی پریشانی کا حل ہے. ان تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه وحتى تعلمه انه ليس لك بدنياك عليه فضل. آپ سے کم درجے کے انسان ہیں اس کے سامنے اس حالت میں پیش ہونا چاہیے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کے پاس دنیا زیادہ ہے. وَأَن تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِدُنْيَاهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ. اور جو دنیا میں تم سے زیادہ ہے اس کے سامنے اس قدر استغنائیت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو کہ اس کو بھی کبھی خیال نہ آئے کہ میرے پاس اس سے زیادہ دنیا ہے. علماء امت نے تواضع کی ایک اور تعریف بھی پیش کی ہے، التواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض في الحكم. تواضع یہ ہے کہ جب حق بات آ جائے تو اس کے سامنے سلنڈر ہو جانا، اور کوئی بھی بات ہوگی ہے تو اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہ سمجھنا، اس لیے کہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں. جنید بن محمد کہا کرتے تھے، التواضع هو خفض الجناح ولین الجانب. تواضع یہ ہے خفض الجناح، اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، ولین الجانب اور اپنے اندر نرمی پیدا کر لینا، ہر قسم کی اکڑ پھوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا. اور عمرو بن قیس کہا کرتے تھے، ثلاث من رؤوس التواضع، تواضع کی بلندی تین چیزوں سے سمجھ آتی ہے، ام تبدأ بالسلام على من لقيت، جس سے بھی ملاقات کرو سلام کرو اسے، وان ترضى بالمجلس الدون من الشرف، کسی بھی مجلس میں جاؤ جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جاؤ، ولا تحب الرياء والسمعة والمدح في عمل الله، جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہو اس میں ریاکاری اور شہرت اور کسی قسم کی تعریف کی تمہاری تمنا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسی ہی زندگی تواضع والی ہر ایک کو نصیب فرمائے. علماء امت نے تواضع کے کچھ درجات بھی بیان کیے ہیں. تواضع کے بنیادی طور پہ تین درجات ہیں، التواضع للدین، دین کے لیے تواضع اختیار کرنا، اور دوسری تواضع یہ ہے جو دوسرا درجہ ہے کہ جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ حق بات یہ مجھے قبول کرنی چاہیے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، دشمن بھی ہے تو حق جو ہے وہ نہ چھوڑو، اور تیسرا درجہ یہ ہے حق واضح ہو جانے کے بعد اپنی رائے کو فوراً ترک کر دو۔ علماء امت نے جو پہلا درجہ بیان کیا ہے التواضع للدین، دین کے لیے جھک جانا، اس کا معنی یہ ہے اللہ یعارض بمعقول منقولا، جو چیز قرآن و سنت کی آگی ہے اس کی مخالفت اپنی عقلی دلائل سے نہ کرے اور نہ ہی کسی دلیل پہ کوئی تہمت لگائے، اختلاف کی طرف نہ جائے۔ اور دین کے لیے جھکاؤ کا معنی یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بات آ گئی ہے اس کے سامنے جھک جانا، اسے قبول کر لینا اور کوئی تعرض نہ کرنا۔ یہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے جو دین پیش کیا ہے اس کے سامنے جھکنے کے بھی آگے تین پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ چار چیزوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی دین کی کسی بھی چیز کی مخالفت نہ کرے، نہ معقول سے کہ عقل یہ کہتی ہے حدیث کی مخالفت نہ کرے، نہ قیاس سے کہ قیاس یہ چاہتا ہے حدیث کی مخالفت نہ کرے، نہ ذوق سے کہ نہیں ذوق اور وجدان جو ہے وہ یہ سمجھاتا ہے حدیث کی مخالفت نہ کرے، وہ سیاسہ، اور چوتھی چیز جو لوگوں میں معروف ہے اس کو کہتے ہیں المعارضات الاربع الساریہ فی العالم، دنیا میں اس وقت چار چیزوں سے کسی بھی چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، معقول سے، قیاس سے، ذوق سے اور سیاست سے۔ نہیں سیاسی یہاں تھنک ٹینک یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد کسی تھنک ٹینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ذوق اور وجدان کے پہلوؤں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں قیاس کی گتھیاں سلجھانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی عقل کو مقدم کر کے نقل کو ضائع کرنے کی مذموم جرأت کرنی چاہیے۔ یہ معقول، یہ قیاس، یہ ذوق، یہ سیاست، یہ چاروں کے چاروں پھیلے ہوئے معاشرے میں نظریات، ان کے ذریعے جو حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے اور شریعت کی نفی کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور دین کی حقارت بھی ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور یہ پہلا مرتبہ جو ہے تواضع کا کہ شریعت کے سامنے جھکنا کیسے ہے، ان چار چیزوں سے استدلال مت لیں جب صحیح حدیث اللہ کے رسول سے آ جائے اور قرآن کی آیت آ جائے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کبھی بھی قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو کسی دلیل کو متہم نہ سمجھیں۔ کیسے متہم سمجھا جاتا ہے؟ یہ فاسد الدلالہ ہے، اس کی دلالت ٹھیک نہیں ہے، یہ ناقص الدلالہ ہے، اس کی دلالت بڑی ناقص ہے، یا یہ دلیل بن نہیں رہی۔ کیوں؟ اصل میں فطور اس کی عقل میں ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں قرآن اور صحیح حدیث کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مصیبت جو ہوتی ہے وہ دلیل میں نہیں ہوتی کہ یہ فاسد الدلالہ ہے، یہ ناقص الدلالہ ہے، یہ قاصر الدلالہ ہے۔ اصل مصیبت اس کی اپنی سوچ میں ہے۔ اور سچ کہا جس نے کہا کم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفهم السقیم، کتنے لوگ صحیح بات کو عیب لگا رہے ہوتے ہیں حالانکہ مصیبت ان کی کجروی جو ان کی عقل میں ہے اس کی ہوتی۔ ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم، چیز تو بالکل درست ہے لیکن جتنی جتنی عقل ہوتی ہے اس کے مطابق انسان اسے لے رہا ہوتا ہے۔ تو تواضع کا معنی اللہ عز الجلال کے دین کے سامنے جھکنے کا یہ معنی ہے کہ انسان نہ تو اس کو عقل کے ساتھ قیاس اور ذوق اور سیاست سے اللہ کے دین کو رد کرے اور نہ ہی اس میں کوئی کیڑے نکالے، نہ ہی اس میں کوئی عیب لگائے، کیونکہ عیب تو سوچ میں ہوگا، اللہ کے دین میں تو عیب نہیں ہے. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد. امت اسلامیہ کے اس بات پر اجماع ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کے لیے حلال ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کی بات یا کسی دوسرے انسان کے قول کو دیکھتے ہوئے حدیث کو ترک کرتے. اس کی ایک چھوٹا سا جملہ علماء پیش کرتے ہیں، فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. بیمار ذہن کی مصیبت ہے یہاں کہ وہ صحیح سمجھ نہیں رہا، دلیل کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. تواضع کا ایک درجہ جو ہم نے پیش کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جھک جانا، اس کا ایک تیسرا زاویہ بھی ہے، اللہ یجد الى خلاف النص سبیلا. البتہ نص جب آگی ہے قرآن و حدیث کی تو پھر اسے زبان سے اور اپنے باطن سے یا اپنے فعل سے یا اپنے احوال سے اس دلیل کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی خلاف ہے، مخالفت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تواضع کا پہلو نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نفاق کی طرف جا رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سلف جس بات سے ڈرتے ہوتے تھے، بڑے بڑے کبار علماء اور آئمہ، کہ کہیں مخالفت سے نفاق نہ آ جائے، وہ ڈرتے ہوئے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. نص آ گئی ہے، قرآن و حدیث آ گیا، بس آگے ہم کوئی بات نہیں کریں. تواضع کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے، ان ترضى بما رضي الحق. اپنے لیے اس بات پہ راضی ہو جاؤ جس بات پہ حق تمہیں راضی کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں سے، مسلمانوں میں سے آپ ایک مسلمان ہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ولا ترد على عدوك حقا. دشمن بھی حق پیش کر دے تو رد نہ کرو، اسے قبول کرو. وان تقبل من المعتذر معذرا. اگر کوئی اپنا عذر پیش کرتا ہے، معذرت پیش کرتا ہے، تو معذرت ضرور قبول کرو. یہ تواضع ہے. اور دشمن کے حق کو قبول کرو، اس کا معنی یہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حق تم اپنے ان لوگوں کا تو قبول کر لو جن سے تمہارے تعلقات اچھے ہیں، اور جن سے تمہاری مخالفت ہے وہ حق بات کریں تو کہیں کہ یہ حق نہیں ہے. یہ تواضع بھی نہیں ہے. تواضع یہ ہے، ان تقبل الحق بمن تحب وممن تبغض. تم کسی سے محبت کرتے ہو یا کسی سے نفرت کرتے ہو، حق جہاں سے بھی آپ کو ملے اس کو قبول کر لے، اور حق ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہوتا ہے. تواضع کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، ان تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة. اللہ ذوالجلال کی عبادت کرو جس طرح اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے، اس طرح عبادت نہ کرو کہ میری رائے یہ ہے کہ ایسے عبادت ہونی چاہیے، اس طرح عبادت نہ کرو کہ لوگوں کی عادت تو آج کل ایسے ہے تو ایسے ہی کر لیتے ہیں، پھر اس طرح عبادت نہ کرو کہ نہیں، خواہش تو یہ کہتی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لوگوں کی عادات و اطوار، رسوم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت نہ کرو. عبادت اس نظریے سے کرو کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے، میری رائے، میرا شوق، میرا ذوق، میرا وجدان، لوگوں کی عادات، لوگوں کے اپنے بناوٹی اور کشید کیے گئے دلائل، ان کی کوئی قیمت نہیں جب اللہ کا حکم آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی بات سمجھائی تھی. جو عبادت اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو سمجھائی اور بتائی اور اس پہ نازل کی اور اس کا پریکٹیکل جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کروایا، وہی طریقہ قابل قبول ہوگا. اگر کوئی نیا طریقہ انسان نکالتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ عز و جلال تواضع کے تینوں درجات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. تواضع کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2865، عیاض ابن حمار المجاشعی بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبے کے دوران یہ بات بھی فرمائی، الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جن باتوں کی خبر آپ کو نہیں ہے میں تمہیں وہ باتیں آج سمجھا دوں. اور اس حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخُرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، کوئی کسی دوسرے پر فخر نہ جتائے، کوئی کسی دوسرے پر فخر نہ کرے، اور نہ ہی کسی دوسرے پر زیادتی اور بغاوت کرے. تو جس چیز کا حکم اللہ نے وحی کے ذریعے دیا وہ چیز کتنی عظیم ہوگی. بلکہ اللہ عز و جلال نے تو اپنے پیغمبر کی یہ صفت بیان کی ہے. ارشاد ربانی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے محبوب کہ آپ کے اندر نرمی رکھی اور تواضع رکھی. اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں لوگ اور اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی قریب نہ آتا. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم، انہیں معاف بھی کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب بھی کیجئے اور ان سے مشورہ بھی کیجئے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1002، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جلس جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی السماء، جبریل امین کا نزول ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آپ نے اپنی مبارک نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا. فَإِذَا مَلَكٌ يَنزِل، ایک فرشتہ اترا. فَقَالَ لَهُ جبریل، تو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، هَذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا. فلما نزل قال یا محمد، وہ فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلنی الیک ربک ملکا جعلک لہم ام عبدا رسولا. اللہ عز و جلال کا پیغام یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرشتہ بنا دے یا اللہ کا بندہ اور رسول. فقال له جبریل تواضع لربک یا محمد، اے محمد اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے. فقال لا بل عبدا رسولا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بننا چاہتا ہوں، مجھے تو میرے رب نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسیٰ بن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ کچھ نے تو اللہ ہی کہہ دیا. فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں تو اس کا بندہ ہوں، اس لیے تم عبد اللہ اللہ کا بندہ کہا کرو، ورسوله اور اس کا رسول ہی کہا کرو مجھے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3312، اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له هون عليك. ایک شخص کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، آپ نے اس سے کلام کی جس کے نتیجے میں اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا. ترعد فرائصه، کس طرح اس کا شانہ کانپنے لگ گیا. آپ نے فرمایا هون عليك فإني لست بملك، میں بادشاہ نہیں ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، کیوں پریشان ہو رہے ہو. انما انا ابن امراه تاكل القديد، میں بھی ایک عورت کا ہی بیٹا ہوں. تاكل القديد، جو چکندر کھانے والی تھی، اس لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس کو سمجھایا کہ بادشاہوں سے لوگ اس طرح خوف کھاتے ہیں، بادشاہی خوف جو ہے وہ لوگوں کو حق بولنے سے بھی روک دیتا ہے، تواضع سے ہر شخص اپنی پوری بات پیش کر سکتا ہے. سنن النسائی کی روایت ہے 1341، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک پہلو پیش کر رہے ہیں صحابی، کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر ویقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ذکر زیادہ کرتے، آپ کوئی لغو بات نہ کرتے، نماز لمبی کرتے، خطبہ مختصر کرتے، اور آپ کو بالکل اس بھی حد تک محسوس نہیں ہوتی تھی کہ آپ کسی مسکین کے ساتھ یا کسی بیوہ کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کا کوئی کام ہو جائے. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 125، کان یجلس علی الارض، آپ زمین پہ بیٹھتے، ویأکل علی الارض، زمین پر ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے، ویعتقل الشاء، بکری کا دودھ دھو لیا کرتے، ویجیب دعوة المملوک علی خبز الشعیر، جو کی روٹی پر اللہ کے رسول غلاموں کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے. سلسلہ صحیحہ کی روایت اور مستدرک حاکم کی روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب الحمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدے پر سوار بھی ہو جاتے، ویلبس الصوف، اور آپ روئی کا لباس بھی پہنتے، ویعتقل الشاء، ویأتی مراعاۃ الضیف، اللہ کے رسول مہمان کی خدمت بھی کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کے گھریلو معاملات کیسے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 676، تو انہوں نے جواب دیا کان فی مہنت اہلی تعنی خدمت اہلی، اللہ کے رسول کی خدمت ہم تو کیا ہی کرتی تھی لیکن محسوس یوں ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ فوراً نماز کے لیے چلے جاتے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَ، اپنے کپڑے کو خود ٹانک لیا کرتے، وَيَخْصِفُ نَعْلَ، جوتے کو درست کر لیتے، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِ، اور ہر وہ کام کرتے جو ہر شخص اپنے گھر میں کرنا سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا کس قدر یہ خوبصورت پہلو ہے. کان یمر بالصبیان فیسلم علیہم، بچوں کے پاس سے گزرتے اور انہیں سلام کہتے. صحیح الجامع 5014. اور صحیح مسلم کی روایت نے تو انتہا کر دی 5998. ان امرأة كان في عقلها شيء، ایک عورت جس کی عقل میں کوئی پرابلم تھی، فقالت یا رسول اللہ ان لی حاجہ، وہ آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میری ایک ضرورت ہے، فقال یا ام فلان انظری ای سکک شئتی حتى اقضی لکی حاجتکی فخلا معها فی بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، کہا اچھا دیکھو کس گلی میں چاہتی ہو میں آپ کی بات سن لیتا ہوں اور آپ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی عقل میں بھی کوئی مسئلہ تھا اس کی بات کو بھی سنا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا. مسند ابی یعلیٰ کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہے کان رسول اللہ یدعا الی خبز الشعیر والإهالة السنقة فیجیب ولقد كانت له درع رهنا عند يهودي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کی بھی کوئی دعوت دے دیتا تو آپ اسے قبول کر لیتے، جلی ہوئی کھری کی بھی کوئی دعوت دے دیتا آپ قبول کر لیتے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2129، ان خیاطا بالمدینہ دعا النبی لطعامی، ایک درزی نے دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا دیکھتے ہیں، فَإِذَا خُبْزٌ شَعِيرٌ بِإِهَالَةٍ سَنِخَ وَإِذَنْ فِيهَا قَرْعَ، اس دعوت میں جو بطور کوکیز پیش کی گئی وہ جو کی روٹی تھی. اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول بھی کیا. اور صحابی کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد جو ما حضر ہے اس کو لے رہے ہیں، اور آپ کو کدو بہت پسند تھا، اس دن سے مجھے جب سے میں نے دیکھا مجھے بھی اس کے ساتھ اس کو پسند کرنا میں بھی شروع ہو گیا. تواضع جہاں اللہ عز و جلال کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی صفت تھی، یہ صحابہ کرام کی بھی صفت تھی. مستدرک حاکم کی روایت ہے اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف گئے، ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حالت یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی سے نیچے اترے اور آپ نے اپنے موزے اتارے اور موزوں کو اپنے کندھوں پہ رکھ لیا اور اونٹنی کی مہار پکڑ لی، اور پانی تھا جہاں سے گزرنا تھا. تب وہ عبیدہ بن جراح کہنے لگے یا امیر المؤمنین انت تفعل هذا تخلع خفیک وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاض، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ نے اپنے کندھے پہ اتار کے آپ نے اپنے موزے اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لیے اور آپ نے سواری کی مہار پکڑ لی اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. میں یسرونی ان اہل البلد استشرفوک، مجھے نہیں پسند کہ لوگ دیکھیں تو وہ کیا کہیں گے. اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لفظ بولا تھا، اوہ لو یقل ذا غیرک ابا عبیدہ جعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ ابو عبیدہ اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے مار مار کے امت کے لیے عبرت بنا دیتا. ان کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمهما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے عزت تلاش کرنا چاہی تو وہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. توازو یہ صحابہ کرام کی شان تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں عباد الرحمن کا وصف بھی بیان کیا ہے، ارشاد ربانی ہے،
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
عباد الرحمن زمین پہ چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ، کسی جاہل سے پالا پڑ جائے تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، بحث و تمحیص میں اور جھگڑے میں نہیں جاتے. تواضع کی ایک پانچویں جو ہے وہ فضیلت بھی ہے کہ جس کے اندر تواضع آ جائے اللہ عز و جلال اسے رفعت و بلندی سے نواز دیتے. جامع ترمذی کی روایت ہے 2029، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ اسے اور عزت سے نوازتے ہیں، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عز و جلال کے لیے اللہ اتنی ہی زیادہ اسے بلندی سے نواز دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وجدنا الکرم فی التقوى والغنى فی الیقین والشرف فی التواضع، ہم نے تین چیزوں کا تجربہ کیا، اگر کسی کو بزرگی چاہیے، کرم چاہیے، تقوی اختیار کرے، تقوی میں ہم نے اس کو پا لیا. کسی کے اندر یقین آ گیا ہے اللہ اسے غنی بھی کر دیں گے. کسی شخص کو شرف چاہیے، بلندی چاہیے، وہ تواضع میں ہے. تواضع کی ایک چھٹی فضیلت بھی ہے، سب سے بہترین عبادت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی، تغفلون افضل العباد التواضع، افضل ترین عبادت سے تم غافل نہ ہو جائیے گا، جس کو عبادت جس کو تواضع کہتے ہیں. ایک ساتویں فضیلت بھی ہے، انسان کی قلبی اصلاح ہوتی ہی تواضع کے ساتھ. ابو عثمان بیان کرتے ہیں، صلاح القلب من اربع خصال، دل کی اصلاح چار چیزوں سے ہوتی ہے، التواضع للہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا، والفقر الی اللہ، ہر وقت اللہ کا فقیر بنے رہنا، والخوف من اللہ، اور ہر وقت خوف اللہ کا ہی دل میں رکھنا، والرجاء للہ، اور امیدوں کو وابستہ بھی اللہ سے ہی کرنا. تواضع کی ایک آٹھویں فضیلت بھی ہے، حکمت و دنائی نصیب اس کو ہوتی ہے جس کے اندر تواضع ہوتی ہے. صحیح الترغیب کی روایت ہے 2895، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من آدمی الا فی رأسه حکمة بید ملک، ہر شخص کی حکمت و دنائی اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے، فإذا تواضع قیل للملک ارفع حکمته، جب وہ تواضع اختیار کرتا ہے تو فرشتے کو آرڈر یہ ملتا ہے کہ اس کی حکمت و دنائی کو بلند کر دو، وإذا تکبر قیل للملک ضع حکمته، جب وہ تکبر کرتا ہے، تواضع نہیں کرتا انسان، تو فرشتے کو یہ حکم ملتا ہے کہ اس کی حکمت و دنائی کو پھینک دو اور توڑ کے رکھ دو. تواضع کی ایک نومی فضیلت بھی ہے، اللہ کے ہاں جو بہترین لوگ ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں. سید ترغیب کی روایت ہے 2904. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا، لا اخبرکم بشر عباد اللہ، میں برے لوگوں کے بارے میں آپ کو خبردار نہ کروں. الفظ المستکبر، تکبر کرنے والا اور اکھڑے مزاج والا. الا اخبرکم بخیر عباد اللہ، کیا میں اللہ عزوجل جلال کے ہاں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کون سے اچھے لوگ ہیں اللہ کے ہاں. الضعیف المستضعف ذو الطمرین، ایسا انسان جو کمزور ہو، جس کو لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. تواضع کی ایک دسویں فضیلت بھی ہے کہ اللہ عز و جلال اس شخص کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 4643، ان من امتی من لو جاء احدکم یسألہ دینارا لم یعطہ، ایسے بھی میری امت میں سے ہوں گے جو کسی کے پاس آ کے دینار طلب کرے تو اس کو دے گئی نہیں. ولو سألہ درہما لم یعطہ، اگر کوئی درہم مانگے گا تو وہ بھی نہیں دے گا. ولو سألہ فلسا لم یعطہ، اگر کوئی ایک ٹکا بھی مانگے گا تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ولو سأل اللہ الجنہ لأعطاہا ایہا، لیکن وہ اللہ سے جنت مانگ لے تو اللہ اسے جنت ضرور دے دے گا. منہم البراء بن مالک، ان لوگوں میں سے ایک براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت 2064، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، تابعین میں سے بہترین تابعی اویس ہیں، جن کو اویس قرنی کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے. وله والد هو بها بر لو اقسم على الله لابر وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم، والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ یمن چھوڑ کے میرے پاس نہیں آ سکا، اگر اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیں گے. اس کے جسم پہ پھلویری کی یہ بیماری تھی، اس نے اللہ سے دعا کی. دوسری روایت میں آتا ہے صرف ایک درہم کی جگہ بچ گئی، جب وہ ملے تو اس کو کہنا کہ تمہاری بخشش کی دعا کرے. تواضع کی ایک گیارہویں فضیلت بھی ہے، اللہ عز و جلال اسے خوشخبریاں سناتے ہیں جس کے اندر تواضع ہوتی ہے. ارشاد ربانی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے اندر وبشر المخبتین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، هم المتواضعون، یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع اختیار کرنے والے. تواضع کی ایک بارہویں فضیلت بھی ہے، اللہ عز و جلال مدد بھی دیتے ہیں اور رزق بھی عطا کرتے ہیں جب تواضع آ جائے. جامع ترمذی کی روایت ہے 1702، ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم مجھے راضی کرنا ہے تو پھر کمزوروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد بھی کریں گے اور اللہ تمہیں رزق سے بھی نواز دیں گے۔ تواضع کی ایک تیرہویں فضیلت بھی ہے، اللہ نے اس انسان کے لیے اخروی اعزازات رکھے ہیں جس کے اندر تواضع آ جائے۔ روایت ہے مسند احمد کی، والیوم 3 پیج 439، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علی، جو اچھا لباس پہننا اس لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے، حالانکہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ غریبوں مسکینوں وہ غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کو دے دیتا ہے۔ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، اللہ عز الجلال قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے اسے بلائیں گے، حتی يخيره من اي حلل الايمان شاء يلبسها، جس بھی وہ جنتی لباس کو پہننا چاہے گا اللہ اسے پہننے کی اجازت دیں گے۔ تواضع کی ایک چودہویں فضیلت بھی ہے، اللہ عز الجلال نے اہل جنت کا امتیازی وصف بیان کیا ہے۔ یہ کیسا وصف ہے جس کے نتیجے میں انسان جنت میں اللہ کی نعمتوں کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2905، احتجت الجنة والنار، جنت اور جہنم کی آپس میں تو تکرار ہو گئی، فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون، میں افضل ہوں، میرے پاس جابر لوگ آئیں گے، جہنم کہنے لگے اور متکبر لوگ آئیں گے، وقالت الجنہ فی ضعفاء المسلمین ومساکنہم، فی ضعفاء المسلمین ومساکنہم، میرے پاس تو مسلمانوں کے کمزور لوگ آئیں گے اور مسکین لوگ، فقد اللہ بینہما، اللہ نے فیصلہ کیا، انک الجنہ رحمتی ارحم بک من اشاء، اے جنت تو میری رحمت ہے، جس کو میں نے رحمت عطا کرنی ہوگی تیرے پاس بھیجوں گا، وَإِنَّكِ النَّارَ عَذَابِ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاء، اے جہنم تم میرا عذاب ہو، جس کو میں نے عذاب سے دوچار کرنا ہے تیرے پاس بھیجوں گا، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا، میں دونوں کو بھروں گا، جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا:
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، وہ اخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے تواضع اختیار کی اپنے رب کے لیے، یہی جنتی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پندرہویں فضیلت بھی بیان کی ہے، توبہ کے مستحق لوگ ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے تواضع کی نعمت سے نوازا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2887، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیصہ، ہلاک ہو جائے درم و دینار کے پجاری اور خمیصہ اور لباس کے پجاری، مال و دولت کے پجاری، ان اعطی راضی و ان لم یعط سخط، مل جائے مال تو راضی، نہ ملے تو ناراض، تعیس و انتکس، ہلاک ہو جائے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، طوبى جنت میں ایک ایسا درخت ہے، 100 سال تک گھوڑا جو دڑکی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کو دڑایا جائے تو اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ طوبى، یہ خوش نصیبی، یہ سعادت مندی کس شخص کے لیے ہے جو اپنے گھوڑے کی لغام کو پکڑتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اشعث رأسه مغبر قدما، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں پہ بھی گرد و غبار ہے، ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ، اگر اسے سکیورٹی پہ معمور کیا جاتا ہے تو وہاں کھڑا ہے، وان کان فی الساقہ کان فی الساقہ، اور اگر یہ ہے کہ اسے پیادہ کے ذمہ دار بنایا گیا ہے تو وہاں ذمہ داری سنبھالتا ہے، ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع. وہ اجازت لیتا ہے تو اجازت اسے دی نہیں جاتی, سفارش کرتا ہے تو سفارش قبول نہیں کی جاتی, لیکن اس کے باوجود اللہ کیا اس کا مقام اتنا ہے, وہ تواضع اختیار کرتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے طوبہ جیسا انعام رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک دوسرا نقطہ بیان کیا ہے, اہل جنت کے اوصاف کو بیان کیا. ایسا کمزور اور ناتواں انسان جو اللہ پہ قسم اٹھا لے اللہ پوری کر دیتے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1333, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ, مجھے ایسے عمل کے بارے میں خبر دیجئے جس کو میں بجا لاؤں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرنا, لا تشرک بی شیئا, شرک نہ کرنا, وتقیم الصلاۃ المکتوبہ, فرض نماز قائم کرنا, وتؤدی الزکاۃ المفروضہ, اور فرض زکات ادا کرنا, وتصوم رمضان, اور تم رمضان کے روزے رکھنا, والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا, وہ شخص یہ سن کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس پہ کوئی زیادتی نہیں کروں گا. فلما ولا, جب وہاں سے چلا گیا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا, کسی شخص نے اگر جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے, زبان کی حفاظت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی ان فلانہ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق, ایک عورت بڑی ہی نفلی روزے رکھتی ہے, نوافل پڑھتی ہے اور نیکیاں کرتی ہے, صدقہ کرتی ہے. وتؤذی جیرانہا بلسانہا, لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تنگ کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار, اس کے اندر کوئی خیر نہیں, یہ جہنمی عورت ہے. قال وفلانۃ تصلی المکتوبہ وتتصدق بالاسوار من الاقط ولا تؤذی احد, یہ مکھن کی ٹکیا بطور صدقہ دیتی ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں دیتی. قال ہی من اہل الجنہ, فرمایا یہ جنتی عورت ہے. سلسلہ صحیح 190. آپ نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی, ابن حبان کی روایت ہے 276, خمس من عملهن في يوم كتبه الله من اهل الجنه, جو ایک دن میں پانچ کام کرتا ہے اللہ اسے جنتی لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں. من عاد مریضا, جو مریض کی عیادت کرے, وشهد جنازه, جنازہ پڑھے, وصام يوما, روزہ رکھے, وراح يوم الجمعه, اور جمعے کے دن وہ جلدی جاتا ہے, واعتق رقبه, اور اس نے کسی گردن کو آزاد کیا ہو, اللہ اسے جنتی لوگوں میں شامل کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی سمجھائی, وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءَ الْمَغْلُوبُونَ, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1741, جنتی وہ لوگ ہیں جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں, جن پہ لوگ غلبہ پا لیتے ہیں, ان کی شرافت, ان کی تواضع کی وجہ سے یہ جنتی لوگ. آپ نے ایک پانچویں بات بھی بیان کی, صحیح الجامع کی روایت ہے 2637, واہل الجنتی ثلاثہ, جنتی تین قسم کے لوگ ہیں. ذو سلطان مقسط, ایسا بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہے. متصدق موفق, ایسا جو صدقہ کرتا ہے صحیح جگہ پہ صدقہ کرتا ہے. ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذا قرب ومسلم, ایسا انسان جس کے دل میں بڑی ہی نرمی ہے اور رقت قلب ہر رشتہ دار کے لیے ہے. وعفیف متعفف ذو عیال, ایسا انسان جو پاک دامن ہے اور خوددار ہے اگر جس کے بچے زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی بیان کی, روایت سلسلہ صحیحہ کی 287, الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ, کیا میں جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں آپ کو؟ آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ والصدیق, والصدیق فی الجنہ, والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله. اللہ کے پیغمبر بھی جنتی ہیں، صدیق اکبر بھی جنتی ہیں، شہید بھی جنت میں جائے گا، اور جو بچہ ولادت کے وقت فوت ہو جاتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے پہ جا کے کسی کی زیارت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی جنت میں جائے گا. وَنِسَاؤُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور تمہاری عورتوں میں سے جنت میں وہ جائیں گی. الودود الولود العود على زوجها التي اذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا اذوق غمضا حتى ترضى. ایسی عورتیں جو اپنے خامد کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہیں، اور اپنے خامد کی ناراضگی کے وقت اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتی ہیں کہ نہیں، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں آج سوؤں گی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتواں پہلو بھی پیش کیا. صحیح بخاری کی روایت 5947، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. آپ نے فرمایا ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي، جو شخص صبح کے وقت کہہ دے اور یقین کر کے کہہ دے یہ الفاظ، اگر مغرب سے پہلے فوت ہو جائے فہو من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اہل الجنہ، جو شام کے وقت یہ الفاظ یقین کر کے کہہ دے صبح تک اگر فوت ہو جائے انسان، تو صحیح بخاری کی روایت بتا رہی ہے یہ شخص جنتی ہے. اچھے کردار کے حاملین کو بھی اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4224، اہل الجنت من ملا اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو يسمع، جنتی لوگ وہ ہیں جن کے کان ان کی تعریفیں خود سن رہے ہیں کہ لوگ ان کا اچھا تذکرہ کر رہے ہیں. واہل النار من ملا اللہ اذنیہ من ثناء الناس شرا وهو يسمع، اور جہنمی وہ ہیں جن کی برائیاں ان کے کانوں تک پہنچتی ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت برا ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں 1740، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا من اہل الجنہ، جنتی کون ہے؟ قال من لا يموت حتى تملأ اذناه مما يحب، جس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کے کانوں میں اس کی تعریفی کلمات لوگ حقیقت پر مبنی پیش نہیں کر دیتے. قیل من اہل النار، اور جہنمی کون ہے؟ قال من لا يموت حتى تملأ اذناه مما يكره، مرنے سے پہلے پہلے اس کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں گی، یہ بہت برا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4221، آپ نے فرمایا یوشك ان تعرف اهل الجنه من اهل النار، ان قریب تم جنتیوں اور جہنمیوں کی پہچان کر پاؤ گے. قالوا بما ذاك يا رسول الله، اللہ کے رسول وہ کیسے؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، اچھی تعریف اور بری تعریف کے ذریعے. انتم شهداء الله بعضكم على بعض، تم ایک دوسرے پر اللہ کی طرف سے گواہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک تیسرا پہلو بھی پیش کیا، جہنمیوں کے اوصاف اور علامات بھی بیان کی. خارجی لوز جہنمی ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 7-6، شر قتل قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، سب سے برے مقتول دنیا میں وہ لوگ ہیں جو جہنم کے کتے ہیں، خارجی ہیں، اور سب سے بہترین مقتول وہ لوگ ہیں جو ان کی ہاتھوں سے قتل ہوتے. قد كان هؤلاء مسلمين فساروا كفارا، مسلمان تھے کافر ہو گئے. قلت يا ابا امامه هذا شيء تقوله، یہ بات آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں؟ قال بل سمعته من رسول الله، نہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنی تھی. جہنمی لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے، جھگڑالو اور متکبر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا سراقہ، اے سراقہ، الا اخبرک باہل الجنۃ واہل النار، میں تمہیں جہنمی اور جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ مسند احمد کی روایت ہے 17585۔ تو صحابی کہتے ہیں کیوں نہیں؟ فرمایا، اما اہل النار، رہے جہنمی، فکل جعظری جواغ مستکبر، تکبر کرنے والا، سرکش، اکھڑے مزاج والا جہنمی ہے۔ وما اہل الجنہ الضعفاء المغلوبون، اور جنتی وہ ہیں جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور جو مغلوب رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی، خائن، دھوکے باز، بخیل، جھوٹا، فحش گوئی کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت 2637، واہل النار خمسہ، جہنمی پانچ قسم کے لوگ ہیں، الخائن، الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خان، یہ معمولی سی معمولی چیز کی بھی خیانت کرتا ہے، ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك، جو دن رات تمہارے گھر والوں کے معاملے میں اور تمہارے مال کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ وَذَكَرَ الْبُخْلَ وَالْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرَ الْفَحَّاشَ، آپ نے جھوٹ کا بھی تذکرہ کیا، آپ نے بخل کا بھی تذکرہ کیا، بخل اور جھوٹ اور فحش گوئی، یہ جہنم کا باعث۔ برے کردار کے لوگ بھی جہنمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ابو الاسود روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت 1368، میں مدینہ میں پہنچا، وقد وقع بها مرض فجلست الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فمرت بهم جنازہ فاثنی علی صاحبها خیرا، بیماری ایسی پھیلی ہوئی تھی، میں سیدنا عمر کے پاس بیٹھا ہوا تو ایک جنازہ آیا جس کی لوگوں نے تعریف کی، تو عمر کہتے ہیں واجبت، واجب ہو گئی۔ ثم مر باخرى، پھر ایک اور جنازہ وہاں سے گزرا، فاثنی علی صاحبها خیرا، اس کی بھی تعریف کی گئی، تو عمر فرمانے لگے واجبت، واجب ہو گئی۔ ثم مر بالثالثه فاثنی علی صاحبها شرا، ایک تیسرا جنازہ وہاں سے گزرا جس کی تعریف نہیں، اس کی برائیاں بیان کی گئی، فقال وجبت، واجب ہو گئی۔ فقال ابو الاسود، ابو الاسود کہنے لگے، فقلت وما وجبت یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کون سی چیز واجب ہوگی؟ تو فرمانے لگے، میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے رسول نے کہی، ایما مسلم شہد له اربعۃ بخیر ادخله الله الجنہ، چار لوگ جس کی اچھی گواہی دے دیں وہ جنتی ہے، قلنا وثلاثہ، ہم نے کہا اگر تین دے تو، قال وثلاثہ، اگر تین بھی گواہی دے دے تو وہ جنتی ہے، فقلنا واثنان، ہم نے پھر کہا اگر دو، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد، پھر ہم نے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ مسلمانوں کی قتل کا خواہش مند بھی جہنمی ہے اگر توبہ نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7083، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من اهل النار، جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوتے ہیں تو دونوں جہنمی ہیں۔ قیل فهذا القاتل فما بال المقتول، قاتل کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے زیادتی کی، تو مقتول کی؟ قال انه اراد قتل صاحبی، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن داؤ پہلے کا لگ گیا۔ فاسق آدمی یہ بھی جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے 15666، تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه، اذا علمتموه، جب قرآن سیکھ لو، فلا تغلو فیہ ولا تجفو عنہ، تو پھر جفا نہ کیا کرو، وفاداری کرو اور بے عملی نہ اختیار کرو، ولا تأکلوا بہ ولا تستکثروا بہ، اس کے ساتھ کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ اور مال اکٹھا کرنے کا بہانہ نہ بناؤ. ثم قال ان التجار هم الفجار، تاجر فاجر ہوتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ الیس قد احل اللہ البیع وحرم الربا، اے اللہ کے پیغمبر، کاروبار تو حلال کیا گیا، سود حرام کیا گیا. قال بلا ولکنہم یحلفون ویأثمون، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاجر قسمیں اٹھاتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں. پھر فرمایا ان الفساقہم اہل النار، فاسق جہنمی ہیں. قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ومن الفساق، یہ فساق کون ہے؟ قال النساء، عورتیں. قالوا یا رسول اللہ الیسن امہاتنا وبناتنا واخواتنا، عورتیں تو ہماری بہنیں بیٹیاں اور مائیں بھی ہیں. قال بلا ولکنہن اذا اعطین لم یشکر واذا ابتلین لم یصبر، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی شکر گزاری نہیں کرتی، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتویں بات بھی بیان کی، نہ شکری اور لان تان کرنا، یہ بھی جہنمی لوگوں کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری میں ہے 1462، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی واعظ کی اور فرمایا یا معشر النساء تصدقن فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی. صحابیات کہتی ہیں وبمہ ذاک یا رسول اللہ، وبمہ ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کیوں؟ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم کثرت سے لان تان کرتی ہو اور خامدوں کی نشکری کرتی ہو. ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، بڑے سے بڑی عقل والا جو ہے اس کی تم عقل لے جاتی ہو، میں نے اتنا ناقص دین بھی ہونے کے باوجود میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کی عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص اور عقل مند کی عقل کو بھی لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، کثرت سے لعن تان کرنا اور نشکری کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی، ظلم کرنے والے لوگ اور بے پردہ عورتیں یہ بھی جہنم میں جائیں گی. صحیح مسلم 2128. صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معاہم سیاط کازناب البقر، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. قوم معاہم سیاط کازناب البقر، ایسی قوم کے لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہیں جیسے گائے کی دم ہوتی ہے. یضربون بها الناس، لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ان کے سروں پہ بالوں کا جوڑا اس طرح بنا ہوا ہے جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے. لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ریحہا، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنتیوں کو تو جنت کی خوشبو بہت دور سے پہنچ جائے گی. اللہ عزوجلال کے فضل اور انعام سے محروم لوگ بھی جنتی نہیں جہنمی ہیں. ابن حبان کی روایت ہے 2916، دخل اعرابی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اخذت کہ ام ملدم، کیا آپ کو کبھی ام ملدم ہوئی؟ قال وما ام ملدم، یہ ام ملدم کیا ہوتی ہے؟ قال حر يكون بين الجلد واللحم، انسان کی جلد اور گوشت کے درمیان حرارت یعنی بخار. قال وما وجدت هذا قط، پوری زندگی مجھے بخار نہیں ہوا. قال فهل وجدت هذا الصداع، کیا کبھی آپ کو صداع ہوئی؟ قال وما الصداع، صداع کیا ہوتی ہے؟ قال عرق يضرب على الانسان في راسي، انسان کے سر کی درد. قال وما وجدت هذا قط، میں نے کبھی بھی ایسی تکلیف محسوس نہیں کی. فلما ولى، جب وہ جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا، کسی نے جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. یہ تکلیفیں انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، تکلیفیں انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. اس لیے سلف یہ کہا کرتے تھے، لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی لذت اور راحت اس میں ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا کیا ہے. اور کہا کرتے تھے کہنے والے، اللہ تو راضی رہے، دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہے اگر تیرا فیصلہ ہے تو ہم اس پہ تجھے ہی راضی کریں گے اور تیری طرف رجوع کریں گے اور تجھ سے ہی عافیت مانگیں گے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ عزوجلال سے دعا ہے اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جو جنتیوں والے اعمال ہیں، اور ایسے اعمال سے بچائے جو جہنم کا باعث بنتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.